بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، صدق الله العلي العظيم. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، گفتگو کا عنوان ہے راز قدرت اور حسین. قرآنی سرنامہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، جو اپنے اختصار کے باوجود بہت فکر انگیز ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی خلقت میں، اس زمین کی خلقت میں، اور یہ روز و شب کے آنے جانے میں، گردش روزگار میں، صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں. نشانیاں راہ میں رکھی اسی لیے جاتی ہیں تاکہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے منزل تک پہنچ جائے. یہ حق سبحانہ وتعالی کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رافت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے، یہ اس کا ہدایت کا عظیم و شان اہتمام ہے کہ اس نے عالم خلقت میں اور عالم زمان و مکان میں ہر لمحے گزرا میں اور ہر گوشہ مکان میں اور ہر شعبہ امکان میں اپنی نشانیاں رکھتی ہیں. شرط صرف ایک ہے کہ انسان اپنے جوہر عقل سے کام لیتا رہے. غفلت برتنا، عقل رکھتے ہوئے غفلت برتنا شایان شان بشر نہیں ہے. عقل انسانی کی توہین بھی ایک بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے. عقل بھی ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. عقل کی قدردانی کرنی چاہیے. قدردانی یعنی کیا؟ یعنی اس سے کام لینا چاہیے. ہر نعمت کی قدردانی قدر شناسی یعنی اس نعمت سے استفادہ کیا جائے. عقل انسانی یہ ضرور ہے کہ اس میں کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں, مگر وہ کمزوریاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان عقل کے تقاضے کو چھوڑ کر اپنی کسی خواہش نفس کا پابند ہو جائے. یہی انسان کی آزمائش ہے, اور یہ درس وہ ہے جو ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے. خواہش نفس, میلان نفس, دنیا کی خواہش اور تعصب, حمیت باطلہ, یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو عقل سے دور کر دیتی ہیں. مثلا, چونکہ پھر مقرر آج ممبر پر آنے سے پہلے سوال کیا گیا ہے, اس لیے مجبور ہوں کہ جواب دوں, ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جواب نہ دیجیے یہ سوچ کر کے سینکڑوں بار تو جواب دیا جا چکا ہے, اب مطلب کچھ آگے بیان کیا جائے, جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کروں, تو پھر یہ الزام عائد ہوگا کہ دیکھیے میں نے سوال کیا تھا ممبر پہ جاتے جاتے بھی مگر جواب نہ دیا, تو اس لیے جواب دینا بھی ضروری ہے, حالانکہ سوال بھی بہت پرانا ہے اور جواب بھی بارہا دیا جا چکا ہے. کل جس آیت کریمہ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا مسئلہ امامت کے تعلق سے, کہ اگر انسان صرف اس ایک آیت کی تفسیر حقاً و ایماناً دریافت کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اور وہ ہے آیہ بلغ, اور اس کے بعد ہے آیہ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ الیوم جو ہے یہ بھی بہت غور طلب ہے. شب و روز کے آمد و رفت میں جو نشانیاں ہیں, واختلاف اللیل والنہار, رات کے آنے میں اور دن کے جانے میں, اور دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں جو نشانیاں ہیں, تو اگر ہر دن اور ہر رات میں نشانیاں ہیں تو اس دن میں کتنی بڑی نشانی ہوگی جس کا ذکر خصوصیت سے اللہ کرے. کا خصوصیت سے حق سبحانہ وتعالی ذکر کرے الیوم اکملت لکم, اور کتنا بڑا دن ہوگا وہ, کتنا عظیم و شان دن ہوگا جس دن کو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور پھر وہی کہوں گا اصل و اصول دین کیا ہے, توحید. اصل الاصول کیا ہے؟ توحید. کسی کو شبہ ہے اس میں؟ کوئی سنی ہو, شیعہ ہو, کوئی حنفی ہو, کوئی مالکی ہو, کوئی حنبلی ہو, کوئی شافعی ہو, کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کوئی اباغی ہو, کوئی زیدی ہو, اصل الاصول توحید ہے, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اصل الاصول توحید. تو جس دن توحید کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا, اس دن یہ آیت نازل ہو جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور اس اسلام سے راضی ہو گئے تمہارے لیے، یا یعنی اس میں بھی جس دن سورہ مبارکہ اخلاص نازل ہوا ہے، ایک جامع بیان توحید، خدا کی قسم یہ بیان جس کے متعلق میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ یہ ذہن انسانی کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتا، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، جس دن یہ بیان نازل ہوا اس دن فرما دیتا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، کیونکہ بیان توحید مکمل ہو گیا۔ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تھی، آیت الکرسی بھی ایک عظیم و شان بیان توحید ہے، خدا کی قسم ذہن انسانی کی تخلیق تو ایسی عبارتیں ہو ہی نہیں سکتی، عظیم و شان آیت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔
میں نے مقرر آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں عظیم ترین سورہ سورہ بقرہ ہے اور عظیم ترین آیت سید الآیات آیت الکرسی ہے، یعنی اس ایک آیت الکرسی کی تفسیر، اگر صرف اس ایک آیت کی تفسیر لکھی جائے جو حق تفسیر ہے وہ اس میں ادا کیا جائے تو ہزاروں صفحات درکار ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات، اس میں بیان ایسا ہے۔ تو جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی اس دن بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین، یہ آیت آئی کب؟ اس آیت کے بعد، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے، ابلاغ فرما دیجئے اس امر کا جو امر آپ پر نازل ہو چکا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی، یعنی گویا نہ توحید پہنچائی، نہ نبوت پہنچائی، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، غور فرمایا۔ تو یہ مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون سا امر ہے جس کی تبلیغ پر اللہ نے رسول اللہ سے اس انداز میں خطاب فرمایا ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننے کا حق ہے، جستجو ہونی چاہیے کہ وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا سر ہے، وہ کون سا امر الہی ہے، وہ کون سی اصل ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا فرمان ہے، وہ کون سا ارشاد ہے، یا وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا قاعدہ ہے جس کی تبلیغ پر اس قدر تاکید ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب ظاہر ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مقام غدیر خم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہتمام کیا، اعلان کیا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، بھائی یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے جو چلے گئے چلے گئے، جو آ رہے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ ان کا انتظار کر لو، وہ آئیں گے ملحق ہو جائیں گے، نہیں، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑے بڑے خطبے حضور ارشاد فرماتے تھے ناقے پر بیٹھ کر، ناقے پر تشریف فرما رہتے تھے، خطبہ ارشاد فرما دیتے تھے، سب سن لیتے تھے، یہاں ناقے بٹھا دیے، ناقوں کے کجاوے اتروا لیے، کجاووں کا مخصوص ممبر بنایا، یعنی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو بھولے نہ بھلا سکے انسان،
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
बच्चा हो तो न भूले, जवान हो तो न भूले, बूढ़ा हो तो न भूले, मर्द औरतें कोई भुला नहीं सकता कि रोको काफिला, इंतजार करो, और चिलचिलाती धूप, और उसके बाद बहरहाल एक अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें जान सुखन ये जुमला था जो ये भी कोशिशों के बावजूद कोई भुला न सका, और जिसने झूठा दावा किया भुलाने का उस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि रुस्वाए जमाना हो गया। तारीख है, रिवायात है, तारीख यानी एक मौके पर हजरत अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम ने जो हजरात मौजूद थे सामने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ उठो और गवाही दो कि तुमने रसूलुल्लाह से ये बयान सुना है या नहीं, जो सुना है वो गवाही दो। सब ने गवाही दी, एक बुजुर्गवार, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, एक बुजुर्गवार ने ये फरमाया, जब खास तौर से उनसे खिताब किया हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, तो कहा या अली मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भूल गया, कुछ याद नहीं रहा। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू जो कह रहा है वाकयान सच है, भूल गया है, तो अल्लाह तेरी मगफिरत फरमाए, और अगर तू झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है हकीकत को, तो अल्लाह एक ऐसा अजाब नाजिल करे तुझ पर, तुझे ऐसी बीमारी दे, ऐसा दाग हो जाए तेरे सर पर जो तेरे अमामे से छुपाए ना छुपे। और रिवायात में उसी वक्त उस शख्स को ऐसा दाग हुआ कि जिससे चेहरा भी मुतासिर हुआ, और तमाम उम्र फिर रोता रहा यह शख्स, और जब कोई पूछता था कि रोने का सबब क्या है और इस दाग का सबब क्या है, तो फिर मजबूरन जो गवाही छुपाई थी बार 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 वो गवाही दोहरानी पड़ी। काश मैंने उस दिन हकीकत पे पर्दा न डाला होता। अच्छा, इस एहतमाम से हुजूर ने खुतबा दिया और उसमें फरमाया मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, और ये वो कौल है हजरत का कि शियों में तो दरगाहें होती नहीं हैं, खानकाहें अब आजकल, बल्कि शुरू से अब तक हमारे यहाँ बारगाहें और दरगाहें जो हैं वो मालूम हैं, दर इल्म से वाबस्तगी और बारगाह करम से वाबस्तगी, लेकिन उमूमन बिरादरान अहले सुन्नत में जो सिलसिलाए तसव्वुफ हैं उसमें खानकाहें हैं, और वहाँ महफिल समा भी होती है और कुल भी होता है और कौल भी होता है, और शब भर महफिल समा के बाद जो कौल दोहराया जाता है बतौर खास, इसी कौल से कव्वाली कहा गया है। ये कौल दोहराने वाला कहलाता है कव्वाल, जो हुजूर का कौल दोहराता है। इसीलिए मैं जो हकीकत में कव्वाल हजरात हैं उनका भी एहतराम करता हूँ, जिसकी जबान पर भी मेरे रसूल का जुमला आ जाए और जिसकी जबान पर भी मेरे अली की मधा आ जाए, मैं उसके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, बहुत बेपनाह, आपको अंदाज़ा नहीं, बहुत एहतराम। हम क्या फरिश्ते उसका एहतराम करते हैं, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उसका एहतराम करता है। ये असरार इससे वाकिफ़ नहीं हैं लोग है? तो ये कौल दोहराया जाता है आज तक दिल्ली में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जो उर्स होता है, और जो हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार पर उर्स होता है, वो उर्स में सहर के वक्त आखिर में मन कुंतु मौला, فهذا علي المولى دهرائي لاتا
نعم هاري هاري.
اچھا اب دیکھیے آپ, اب اس پہ اعتراض کیا ہوا وارد؟ اعتراض بیان کرنے سے پہلے میں, حالانکہ یہ چھپ بھی چکا ہے رسالہ اور یہ نقطہ بیان میں بھی کر چکا ہوں ایک سے زائد مرتبہ اور شاید ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے نے بھی کسی مجلس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا, لیکن میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے والد مرحوم کی روح کو بھی مزید ثواب پہنچے اور ان کی روح کو پروردگار انعامات سے نوازے. یہ نقطہ ان کا ہے, ان سے پہلے کسی نے یہ نقطہ کہیں نہ پڑھا نہ لکھا, اور یہ بزرگ علماء نے اس کی تصدیق کی اور انہیں داد دی اور مجھے بھی دعائیں دیں جب میں نے ان کا یہ مقالہ تحریر کر کے شائع کیا. اور وہ تھی یہ تفسیر, روایت ہے لیکن اس روایت کی بس تفسیر کی بات ہے کہ مورخ طبری امام طبری کہا جاتا ہے انہیں, اور وہ اس لقب کے عمومی لحاظ سے مستحق بھی تھے. تفسیر میں بھی وہ امام ہیں, فقہ میں بھی وہ امام ہیں, تاریخ میں بھی وہ امام ہیں, ادب میں وہ امام ہیں, یعنی محقق انسان. اور چونکہ محقق تھے اس لیے انجام بخیر ہوئے کہ انہوں نے آخر میں جو سب زندگی کے آخر میں کتاب لکھی, وہ دو زخیم جلدوں میں کتاب لکھی تھی, کتاب الولایہ. اور اس کتاب الولایہ میں وہ تمام سلاسل اور طرق جمع کیے تھے جن طرق سے, جن سلاسل سے, یعنی سلسلہ روایت. وہ سلسلہ روایت ہوتا ہے نا کہ میں نے بیان کیا اپنے استاد محترم حضرت علامہ آیت اللہ سید احمد شہرستانی سے, اور انہوں نے بیان کیا اپنے استاد محترم حضرت علامہ آیت اللہ شیخ آغا بزرگ تہرانی سے, اور انہوں نے بیان کیا اپنے استاد محترم علامہ حاج شیخ حسین محدث نوری سے, اور انہوں نے بیان کیا. یہ سلسلہ چلتا ہے, معصوم تک پہنچتا ہے. میرے اور بھی سلاسل ہیں جس میں ایک خاص سلسلہ یہ ہے جس میں میرے شیخ روایت سامنے تشریف فرما ہے کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے برادر معظم حضرت حجت الاسلام المسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی سے, اور یہ نقل کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اپنے استاد بزرگوار حضرت علامہ آیت اللہ سید احمد مستنبط سے, اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد بزرگوار. اب یہ سلسلہ جو ہے معصوم تک پہنچتا ہے, تو یہ سلسلے کہلاتے ہیں سلسلہ حدیث. جتنے سلسلہ حدیث اس وقت تک موجود تھے, ظاہر اصحاب کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے جنہوں نے حدیث غدیر نقل کی ہے؟ 110 سے زیادہ. اور یہ میرا چیلنج ہے کہ جتنی متواتر حدیثیں کہلاتی ہیں, متواتر, اس میں کوئی ایک حدیث اس کے علاوہ نہیں ہے جس کے راوی 110 سے زیادہ ہوں صف اول میں, طبقہ اولا میں. یعنی براہ راست ہر ایک کہتا ہوں میں نے رسول سے سنا. تو علامہ مورخ ہے, محدث ہے, مفسر ہے, فقیہ ہے, بزرگوار ابن جریر محمد ابن جریر طبری, انہوں نے دو زخیم جلدوں میں وہ سلسلے جمع کیے جو حدیث غدیر سے متعلق ہیں. اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ فرمایا کہ 3 دن قیام رہا غدیر میں, میدان غدیر میں. میرے والد ماجد نے بس اس کی تفسیر کی تھی, 3 دن کی تفسیر, اور فرمایا تھا کہ حق تبلیغ یہ ہے, اللہ نے جس شدت سے کہا تھا پہنچا دو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ تدبیر کی کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور وہ اس طرح کہ اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں, اخبارات تو تھے نہیں, प्रेस ही नहीं ईजाद हुआ था तो फिर प्रिंट मीडिया का सवाल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। किस तरीके से तमाम आलम इस्लाम तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाएं पैगंबर, जबकि मालूम है कि बहुत से ऐसे भी हैं कि जो हुजूर के पैगाम को छुपा भी देते हैं, मुनाफिकीन भी थे, कमज़ोर हाफजे के लोग भी थे, भूल वाकई भूल जाने वाले लोग भी रहे होंगे, लेकिन जानबूझ के भूल जाने वाले लोग भी कम नहीं थे। तो क्या ऐसा माहौल बनाया जाए कि रब के सामने हुजूर कह सके अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अशहद फइन्नी क़द बल्लग़्त, ए परवरदिगार गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां 3 दिन क़याम फरमाया और खैमे लगवाए और एक एक को कहा, हर मर्द को और हर औरत को, कि जाकर अली के खैमे में खुसूसियत से बयात करो और सलाम करो ये कहकर, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ये 3 दिन क़याम का राज, 3 दिन से कम में ये जश्न हो भी नहीं सकता था, रस्म वली अहदी थी। और जब ये शर्त लगा दी गई हो, अल्लाहु अकबर, कि ये नहीं कि अमूमी तौर पे बस एक, जैसे वो क्या होता है आजकल पार्लियामेंट में, जब किसी के हक में राय दही हो तो कहा जाता है बस सब लोग जोर से आवाज़ देकर अपना आवाज़ से हम तय कर लेंगे कि कितने लोगों ने वोट दिया है, तो कह देंगे अक्सरियत के वोट से मामला तय हो गया। तो हुजूर भी कह सकते थे कि सब लोग कोई एक ऐसा स्लोगन बताते कि ये कहो फर्दन फर्दन, एक एक शख्स जाए, एक एक मर्द, एक एक औरत जाए और कहे अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। इस में जाहिर सी बात है उस वक्त जो मजमा था, दिन तो यही था 11-12 घंटे का, 11-12 घंटे में हजारों का मजमा, हुजूर का खुतबा भी समाअत फरमाए, नमाज जमात भी पढ़े, जोहर की नमाज भी, असर की नमाज भी, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करे और उसके बाद जाके फरीज़ा बैत भी अदा करें। मैं रस्म बैत नहीं कह रहा हूँ, मैं रस्म बैत नहीं कह रहा हूँ, फरीज़ा बैत भी अदा करें। रसूल जो कह दें फरीज़ा है, फरीज़ा बैत भी अदा करें। तो ये काम एक दिन में चंद घंटों में होने वाला ना था, चूंकि अब कितना मजमा था गदीर में इस पर भी बहुत से हजरात बराबर रोशनी डालते रहते हैं। बाज़ हजरात कहते हैं 30,000 का मजमा था, बाज़ कहते हैं 40,000 का मजमा था, बाज़ हजरात कहते हैं 1,10,000 का मजमा था, 1,20,000 का मजमा था। जो लोग बहुत घटा के कहते हैं वो कहते हैं कि 10,000-12,000-14,000 का मजमा था, ऐसे भी हैं कहने वाले। 14,000 अफराद भी अगर बैत करें, एक एक करके खैमे में जाएं, सलाम करें, बैत करें, वापस आएं, एक एक करके जाएं, सलाम करें, बैत करें, वापस आएं, 14,000 अफराद, तो मैं नहीं समझता कि एक दिन में ये फरीज़ बैत अदा हो सकता है। तो जनाब वाला ये 3 दिन क़याम रहा, इसका असर क्या हुआ? वालिद माजिद मरहूम मग़फ़ूर का जुमला है कि हुजूर ने वक्त पर ऐसा तसर्रुफ किया, वक्त का इस्तेमाल किया है तबलीग के लिए, वक्त का इस्तेमाल। क्यों? जाहिर है उस जमाने में जो अरब थे तकरीबन कदम कदम रास्ता नापे हुए थे, वो मदीने से मक्के कितने दिन में आदमी पहुंच जाएगा, मक्के से मदीने कितने दिन में पहुंच जाएगा, ताइफ से मक्का कितने दिन में जाएगा और मक्के से ताइफ कितने दिन में जाएगा, मसलन और दूसरे शहर जो हैं नजद से कितने दिन में जाएगा और नजद कितने दिन में वापस आएगा। और उसी एतबार से चूंकि मुस्तहब ये था, तहजीब ये थी कि ख़ास तौर से हज से जब हाजी वापस आता था तो ख़ानदान के लोग یا بستی کے لوگ اس کے استقبال کے لیے آمادہ رہتے تھے. کیا حکمت تبلیغ ہے. تین دن روک لینے کے معنی ہے کہ ہر بستی میں تین دن تک لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. اب یہ تو میں محاورتاً عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک انتظار کی کیفیت ہے، جسے معلوم تھا کہ مثلاً دو دن کا فاصلہ ہے، وہ 20 تاریخ کو انتظار کر رہا ہے کہ آدمی آ جائے گا، یہ جسے 20 کو پہنچنا تھا یہ 22 کو پہنچا، تو یہ 2 دن انتظار میں گزرے نہیں گزرے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر گھر میں انتظار ہو رہا تھا، بھائی بھائی کا انتظار کر رہا تھا، بیوی شوہر کا انتظار کر رہی تھی، باپ بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، بیٹا باپ کا انتظار کر رہا تھا، پورا عالم انتظار، عالم اسلام منتظر تھا کہ حج کر کے لوگ واپس آ رہے ہیں اور یہاں 1 گھنٹہ دیر ہوئی، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، آدھا دن، 1 پہر، 2 پہر، 4 پہر، 8 پہر، 1 دن گزرا، 1 رات گزری، 2 دن گزرا، 2 رات گزری، اب جو تھا وہ انتظار کی کیفیت میں تھا. یہ ہے وقت کا استعمال. اور جب یعنی کیفیت پھر یہ تھی کہ انسان مجبور ہو بیان کرنے پر. یہاں حضور نے خطبہ دے کے ارشاد فرما دیا تھا، کیا فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے یہ پیغام، جو موجود نہیں آئے، جو شاہد ہے، حاضر ہے، حضور میں ہے، وہ پہنچا دے یہ پیغام اس تک جو غائب ہے. غور فرمارے آپ، ادھر حضور کا یہ حکم اور ادھر حکمت، تو اب جو پہنچا ہوگا سب سے پہلے سوال یہ ہوا ہوگا دیر کیوں ہوئی. اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ رسول نے روکا تھا. رسول نے روکا تھا تو کیوں روکا تھا؟ رسول نے فرمایا ہے، من کنت مولا فہذا علی. بہرحال تو یہ مقرر آپ کے سامنے میں نے نقطہ عرض کر دیا، لیکن اب آپ غور فرمائیے، اس اہتمام کے ساتھ اللہ نے کہا، اس اہتمام کے ساتھ حضور نے پہنچایا. اب جو سیاسی نیریٹو ہے سیاسی اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب آپ حضرات یہ حدیث غدیر کو امامت سے جوڑتے ہیں، اس کا امامت سے کیا تعلق؟ یمن کی مہم پر گئے ہوئے تھے حضرت علی، رسول اللہ نے بھیجا تھا، اور وہاں سے واپسی میں کچھ ایسا ہوا کہ چند صحابہ حضرت علی سے کچھ ناخوش ہو گئے، خفا ہو گئے، آپس میں کچھ ہو گئی غلط فہمی، حضور سے شکایت کی انہوں نے، تو حضور ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ بھائی میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. خدا کی قسم اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا کوئی. یعنی آپ غور فرمائیں کیا نیریٹو درست کیا ہے، ماشاءاللہ کیا نیریٹو درست کیا. اگر واقعاً یہی بات تسلیم کر لی جائے کہ چند افراد حضرت علی سے ناخوش ہو گئے تھے، تو وہ چند افراد کو بیٹھاتے ہو، حضرت علی کو بیٹھاتے ہو، کہتے بھائی تم اپنی ناراضگی دور کر لو، اس سے زیادہ تکلیف مقام ختم نبوت نہیں ہے. چے جائے کہ ان چند افراد کی خاطر جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اونٹ بٹھاؤ، ناقے بٹھاؤ، خیمے لگاؤ، یہ جو کانٹوں کے درخت ہیں، ببول کے درخت، انہیں صاف کرو، جھاڑیاں صاف کرو، میدان صاف کرو، میرے ساتھ نماز پڑھو، میرا خطبہ سنو. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چند لوگ، وہ چند لوگ کا تو ذکر بھی نہیں ہے خطبے میں، اور فرمانے ہیں دیکھو میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست. اللہ اکبر، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں پہ کیا گزر گئی ہوگی، واپس بلایا ہے ہمیں. یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. یعنی اس اہتمام کے بعد یہ چند افراد کا آپس کا جو پرخاش تھی جو بھی تھا اسے دور کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں. اس پر بہت سے علماء اہل سنت نے بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ تفسیر اور یہ تاویل درست نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نے جو خطبے میں اس سے پہلے جملے ارشاد فرمائے اور اس کے بعد جملے ارشاد فرمائے وہ دلالت کرتے ہیں کہ اپنے بعد ولایت امر کا مسئلہ تھا. اور دوسرے مقامات میں فرمایا ہے علی ولی المؤمنین من بعدی, علی میرے بعد مومنین کے ولی ہیں. اب اس عبارت کو علامہ محدث ناصر الدین البانی نے بھی کہا یہ صحیح السند ہے, صحیح ہے یہ حدیث. تو آپ فرمائیے کیا اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ رسول نے فرمایا علی میرے بعد تمہارے دوست ہیں؟ دوست دوست یعنی جب تک میں ہوں میں تمہارا دوست ہوں, میرے بعد علی تمہارے دوست ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب سیاسی نیریٹیوز تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, اس پہ قیامت تک آپ ہنستے رہیے تب بھی ہنسی کا حق ادا نہ ہوگا. پولیٹیکل نیریٹیوز, اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا, رسول کے فرمان کا مذاق اڑانا اور اپنی عقل کا مذاق اڑانا, اپنی عقل کی توہین, اپنی عقل کی تذلیل, اپنی عقل کی تحقیر, اپنی عقل کا زیاں. اس واقعے کا اس فرمان پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور فرض کیجئے کہ تعلق ہو, بس تین الٹ کے کہہ رہا ہوں, جتنے محقق ہیں, اصولی ہیں, اصول فقہ کے ماہر ہیں, ان کو چیلنج کر رہا ہوں. ایک اصول آپ نے بنا رکھا ہے کہ المورد لا یخصص الوارد. اصول یہ ہے کہ کوئی آیت ہے کہیں پر, اس آیت میں اگر کوئی عام بیان ہے تو پھر شان نزول کی روایت کو دیکھ کر اس عام بیان کو خاص نہیں کیا جائے گا, وہ عام رہے گا. واضح ہے؟ اور یہی شان حضور کے ارشاد کی ہے کہ اگر کوئی خاص مخصوص واقعہ ہے لیکن آپ نے جملہ ایسا کہا کہ جس میں عام معنی ہیں تو اس واقعے تک محدود نہیں رہے گا, اس جملے میں پایا جانے والا حکم عام رہے گا قیامت تک کے لیے. اس کی مثال وہی ہے, خود قرآن مجید میں جو آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول نے جو تمہیں دیا وہ لے لو اور جس سے منع کر دیا اس سے باز رہو. یہ ایک مخصوص مقام پر آئی ہے آیت, ایک مخصوص واقعے میں, مگر اس کی دلالت عام ہے کہ رسول جو بھی پھر جس قضیے میں جس مسئلے میں دے وہ قبول کرو, جس سے منع کر دیں وہ اس سے باز ہو جاؤ. اس واقعے کے ضمن میں اس بیان کو محدود نہیں کر سکتے, اس حکم کو. یہ آیت کی مثال, اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ روایت کی مثال, ایک مخصوص قضیہ تھا, ایک مخصوص قضیہ تھا, ایک شخص تھا اور ایک باغ تھا چھوٹا سا, ایک درخت تھا, اس میں ایک شخص تھا جو آتا تھا اس درخت تک بے دریغ چلا جاتا تھا. جو شخص وہاں رہتا تھا اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتا تھا کہ بھائی اس کی بیوی بچے ہیں, آنے جانے میں اذن لے لینا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے, سوال کرنا چاہیے کہ میں جا سکتا ہوں, وہ درخت تو میرا ہے, درخت آپ کی ملکیت ہے لیکن باقی حصہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے. اس درخت تک جانے کے لیے آپ دوسرے کی ملکیت سے گزر بھی رہے ہیں اور اس کی بے حرمتی بھی کر رہے ہیں. ایک خاص واقعہ ہے, گھریلو مسئلہ, ایک پیڑ, ایک شخص, ایک فیملی. جب بار بار آپ نے سمجھایا کہ تو اذن لے کے جایا کر, خیال کر, اور وہ صاحب تیار نہیں, پھر کہا اپنا پیڑ بیچ دو ان کے ہاتھ, اس وہ بھی نہیں کریں گے. یعنی نیت میں کھوٹ تھی, فطور تھا. تو ایک مخصوص جھگڑا تھا, حضور نے اس وقت جو حکم دیا وہ کہا کہ یہ پیڑ اب اکھاڑ کے اور اس کی طرف ڈال دو. اور پھر جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام میں نہ نقصان اٹھانا جائز ہے نہ نقصان پہنچانا جائز. اب یہ اتنا سا جملہ اس مخصوص واقعے کے ضمن میں آیا, لیکن چونکہ لا ضرر ولا ضرار اس انداز سے فرمایا تھا کہ اب قیامت تک یہ ایک اصول بن گیا, اور تمام فقہائے اسلام یہ کہتے ہیں کہ پوری فقہ اسلامی جن پانچ بڑے قاعدوں پر مبنی تعمیر ہوئی ہے عمارت فقہ کی, اس میں سے ایک یہ قاعدہ ہے لا ضرر. تو آیت کسی مخصوص موقع پر آئی ہو, اگر آیت میں حکم عام ہے تو وہ عام رہے گا, اگر حدیث کسی مخصوص موقع پر آئی ہو لیکن حدیث کے ارشاد پیغمبر میں حکم عام ہے تو عام رہے گا. اب اگر یہاں پر چند افراد سے پرخاش کے نتیجے میں یہ ہوا لیکن حضور نے جواب میں کیا کہا, چند افراد کو نظر انداز کر دیا, پوری امت کو جمع کیا اور ایک عام اعلان کیا, من کنت مولا, قیامت تک جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اب یہ حکم عام ہو گیا, اور مفہوم کے لحاظ سے بھی جو من کنت مولا کا جملہ ہے نا, یہ پھر دوستی اور الفت, معمولی الفت تک محدود نہیں رہے گا. کہنا یہ ہے کہ تم ان سے پرخاش رکھتے ہو, ارے ان کی حیثیت پہچانو, میں جس کا حاکم ہوں یہ اس کے حاکم ہیں. مسئلہ یہ بھی, آخری مسئلہ بھی, اب یہ میں میرا جملہ ہے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں اس سے پہلے ممبروں پر, آج پھر دہرا دوں بس ایک جملہ اور پھر آگے بڑھا دوں گفتگو, کہ اگر لفظ حاکم آسانی سے حلق سے اتر نہیں رہا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. خدا کی قسم آپ کو واسطہ ہے اللہ کا, آپ کو واسطہ ہے قرآن کا, آپ کو واسطہ ہے اسلام و ایمان کا, آپ رسول اللہ کو کیا سمجھتے ہیں, اپنا آقا, مولا, یار, دوست یا حاکم, سید, آقا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کے ذوق پہ چھوڑا. خدا کی قسم جیسا رشتہ آپ کا نبی سے ہوگا ویسے ہی رشتہ علی سے ہوگا. جیسا رشتہ آپ رسول سے رکھیں گے ویسا ہی رشتہ علی سے قائم ہوگا. علی اگر رسول اللہ کو اپنا حاکم, سید, سردار, آقا مانیں گے, علی بھی آپ کے سید و سردار ہوں گے. اگر رسول اللہ سے آپ کا رشتہ کمزور ہوگا تو علی سے بھی کمزور رشتہ ہوگا. اور یہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, علی اور نبی سے اگر رشتہ کمزور ہوگا تو خدا سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. اب ایک سوال اور ہے, وہ بھی چونکہ آج ممبر پر آنے سے قبل مجھ سے کیا گیا ہے تو بس ایک ہی جملے میں جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں, اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, فرض کیا کہ علی رسول کے بعد امام ہیں اور ولی ہیں, تو کیا یہ بتائیے کہ علی دوسرے تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ یا علی باقی سب تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ میں بس چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا, آپ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے, یہ بھی قرآن سے پوچھیے, قرآن سے پوچھیے کہ قرآن علی کو کیا رتبہ دیتا ہے, اور پھر اگر قرآن کے خلاف آپ نے اجماع کیا, قرآن کے خلاف آپ نے اجتہاد کیا, قرآن کے خلاف اگر آپ نے رائے کوئی بنائی تو پھر آپ جانیے. لیکن قرآن کی تکذیب کفر ہے. قرآن کو جھٹلانا کفر ہے. قرآن کو جھٹلانا کفر ہے. میں ایک اصول بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون کافر ہے کون نہیں ہے. قرآن کو جھٹلانا کفر ہے. قرآن نے علی علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا ہے. جس سے محمد عربی افضل ہیں اس سے علی ابن ابی طالب بھی افضل ہوں گے. اس لیے کہ رشتہ نفس ہونے کا ہے, غیریت کا رشتہ نہیں ہے. وہی مشہور آیت کریمہ مباہلے کی آیت سب کو یاد ہے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں حسن زن کی بنا پہ سب کو یاد ہے, مگر یہ آیت سب کو یاد ہے نہیں. ہاں آپ دیکھیے, ہم تو روز مباہلہ, جو بھی ہم تک تاریخ سے پہنچا, ہم روز مباہلہ کو عید مباہلہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ توحید و تثلیث کا مقابلہ تھا, وحدانیت و شرک کا مقابلہ تھا, شرک کا مقابلہ, قرآن اور تحریف شدہ انجیل کا مقابلہ تھا, قرآن اور تحریف شدہ توریت کا مقابلہ تھا, وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدانیت الہیہ کی فتح کا مقابلہ تھا, اور فتح حاصل ہوئی اس مباحلے میں. تو ہر اہل اسلام کے لیے, ہر اہل توحید کے لیے, ہر کلمہ گو کے لیے وہ دن جس دن فتح حاصل ہوئی ہو عید کا دن ہوتا ہے. مگر تمام مسلمان, اب یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ الگ ہے, مسلمان کی تاریخ الگ ہے. عام طور پر مسلمان عید مباہلہ نہیں مناتے, انہیں یاد بھی نہیں ہے تاریخ کے مباہلہ کس دن ہوا تھا, کس مہینے میں ہوا تھا, کس سال میں ہوا تھا. تو اور اس کا سبب صرف کیا ہے کہ مباہلے میں اور کوئی گیا ہی نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاندان کا تو کوئی تھا نہیں وہاں, میرے خاندان کا تو کوئی تھا نہیں وہاں, میرے خاندان کا تو کوئی تھا نہیں, میرے خاندان کا تو تھا نہیں, اس قبیلے کا نہیں, اس قبیلے کا نہیں, اس قبیلے کا نہیں, اس قبیلے کا نہیں, کوئی نہیں تھا. کون تھا مباہلے میں؟ اتنی بڑی فتح اسلام کی, توحید کی, قرآن کی, اور مقام ختم نبوت کی حاصل ہوئی, کون تھا اس میدان میں؟ کا صرف پانچ افراد تھے, خود محمد تھے, ان کی بیٹی تھیں, ان کا نفس تھا جس کا نام علی ہے, اور دو ننے بچے تھے حسن اور حسین. انہی نے فتح کر لیا تمام عالم شرک کو. سی تفسیریں, تمام تفسیروں میں جا کے دیکھیے. اردو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کم سے کم جا کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے حاشیے پر آیت مباہلہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ پانچ تھے, حضور پاک تھے, بیٹی تھی ان کی جناب سیدہ طاہرہ, صدیقہ کبرہ, آگے وہ رسول جو صادق و امین, پیچھے وہ بیٹی جو صدیقہ کبریٰ, ان سے پیچھے وہ نفس رسول جو صدیق اکبر. گود میں وہ بچے جو صداقت کی جان. اس لیے کہ مقابلہ بھی کس کا تھا؟ صدق و کذب کا مقابلہ تھا. آخر میں آئے مباہلہ کے آخر میں کیا ہے, آئے مباہلہ کے آخر میں کیا ہے, فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جو کاذبین پر لعنت کی بارش کے معرکے میں مقابلے میں جائے صدیق اکبر وہی ہوگا۔ اسی لیے حدیث ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے جلیل القدر اہل سنت والجماعت مفسر علماء نے نقل کیا ہے اور تصحیح کی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا، اور ایک نہیں بار بار ارشاد فرمایا، انا عبد اللہ واخو رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں رسول خدا کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور فرمایا یہ بات مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت کا ارشاد ہے، انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ و انا الصدیق الاکبر، میں ہوں بندہ حق، میں ہوں رسول حق کا بھائی، اور میں ہوں صدیق اکبر، اور یہ بات مجھ سے پہلے یا میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر کذاب۔ میرا سلام ہو ان علماء، ان محدثین اہل سنت کی روحوں پر جنہوں نے یہ حدیث نقل کی۔ بس گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں، تو یاد رکھیے، امامت کا مسئلہ بہت روشن ہے، ولایت کا مسئلہ بہت روشن ہے، مفہوم کے اعتبار سے بھی، مصداق کے اعتبار سے بھی، نہ کہیں شبہ مفہومیہ ہے نہ شبہ مصداقیہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی، میں نے پھر وہ جملہ دہرانے کا جی چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید تو آیات الہی کا وہ گلدستہ ہے جس کی خوشبو ہی ولایت ہے، کیونکہ توحید کا تعلق ہے یقین قلبی سے، ولایت کا تعلق ہے اس یقین قلبی کے عملاً مظاہر سے، توحید کے نفاذ سے، زندگی کے ہر ہر شعبے میں، زندگی کے ہر ہر شعبے میں توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس نظام کا نام ہے ولایت۔ زندگی کے ہر ہر شعبے میں توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس نظام کے تحت، اس نظام کا نام ہے ولایت۔ کیا سمجھتے ہیں ولایت کو آپ؟ یہ ولایت نظام، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو کیسے سنوارا جائے، سجایا جائے، ولایت کی روشنی میں توحید کے مطابق ہونا زندگی کا، اپنے گھر کو کیسے تابع فرمان توحید کیا جائے، ولایت سکھائے گی، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو کیسے تابع فرمان توحید بنایا جائے، ولایت سکھائے گی، کسی ملک، معاشرے اور قوم کو، کسی پوری قومیت کو، پوری نیشن کو کس طرح توحید حق صمدی کے تقاضوں کا پابند بنایا جائے، ولایت سکھائے گی۔ یہ نقطہ روشن ہو جائے گا تو ولایت فقیہ بھی روشن ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں محمد۔ اگر یہ اپروچ نہیں ہے تو معلوم ہے ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست، آپ کے کہیں گے کہ ولایت کے معنی دل سے محبت کرنا، بس ختم معاملہ۔ یعنی زندگی میں جو چاہے کرو، جیسے چاہو حکومت بنا لو، جیسے چاہو بازار چلاؤ، جیسے چاہو زندگی چلاؤ، دل میں دعویٰ کرو کہ محبت ہے ہمارے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کلمہ مبارک ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو زندگی کے ہر ہر شعبے میں نافذ کرنا, یہ ہے ولایت, یہ ہے ولایت, یہ ولایت. اور اسی لیے ولایت کا معاملہ زندہ ہے. اگر صرف وہ دل کا معاملہ ہوتا کہ محبت کرنا ہے تو مسئلہ اتنا اہم نہیں تھا. زندہ مسئلہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. کیوں قیامت تک زندہ رہے گا؟ اس لیے کہ زندگی کا مسئلہ ہے, جینے کا مسئلہ ہے, حیات انسانی اور حیات اسلامی کا مسئلہ ہے, نظام اسلامی کا مسئلہ ہے, نظام قرآنی کا مسئلہ ہے. بس اب گفتگو کو روکتا ہوں. کربلا کیوں برپا ہوئی؟ غدیر کا تسلسل ہے کربلا. کربلا تمام انسانی اقدار کا مسئلہ ہے, لیکن محور کیا ہے بنیادی؟ امر آل محمد. بنیادی محور کیا ہے؟ امر الہی. بنیادی محور کیا ہے؟ امامت و ولایت. اسی لیے بات لا اور نعم پر ہے. بیعت نہیں کریں گے اس جیسے کی, مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. یہ جو جملہ ہے یہ قیامت تک ہے. کس لیے؟ مسئلہ ولایت کا ہے, مسئلہ امامت کا ہے. ہم مشرک کو, ہم کافر کو, ہم فاسق کو, ہم فاجر کو, ہم گناہگار کو, ہم شارب خمر کو, ہم قاتل نفس محترمہ کو ہم حاکم تسلیم نہیں کر سکتے. اور اس امر کے لیے جو کچھ قربانی دے سکتے تھے حسین نے قربانی دی. آج بعض حضرات نے اور تقاضے کیے تھے, میں ان کے تقاضے پورے نہیں کر سکا. اب چونکہ یہ سوالات بہت تاکید کے ساتھ کیے گئے تھے اس لیے ان سوالات کا جواب دیا میں نے. آپ احباب کے تقاضے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پورا کروں گا. آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8 محرم ہو گئے. کتنی مدت سے انتظار رہتا ہے محرم کا اور کتنی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے کہ حق عزاداری ادا نہیں ہو پاتا, حق گریہ ادا نہیں ہو پاتا. خدا کی قسم قیام قیامت تک فاطمہ کو پرسا دینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا, رسول اسلام کو تعزیت پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج 8 محرم کو خصوصیت سے آپ جس شہید کو یاد کرتے ہیں اس شہید کا نام بہت عظیم ہے. وہ شہید وہ ہے جس کی خاص دعا کی تھی امیر المومنین نے, خاص تمنا کی تھی, اس بیٹے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا. یہ بیٹا جس کا نام ابو الفضل العباس ہے, سقائے اہل حرم, سپہ سالار سپاہ حسینی, اور وہ جسے پروردگار وفا کہیے تو کم ہے. کیا وفاداری تھی, کیا عظیم وفاداری تھی, کیا وفاداری تھی. حضرت عباس کے سامنے روز عاشورہ کچھ لعین آئے اور انہوں نے کہا عباس تم اور اپنے بھائیوں کو لے کر ادھر آ جاؤ, ہم تمہارے لیے خصوصی امان نامہ لائے ہیں, ہم تمہارے لیے خصوصی امان نامہ لائے ہیں حاکم سے, تم امان میں ہو, تم سے کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا, تمہاری جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تم امان میں ہو. حضرت یہاں یہ ہے کارنامہ وفا, کہا وائے ہو تجھ پر، میں امان میں ہوں اور فرزند رسول. حسین ابن علی فرزند رسول، سبط رسول، اس کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان ہے. میں تیری اس امان پر لعن بھیجتا ہوں. اور کس قدر اطاعت کی ہے حضرت ابو الفضل نے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کے نام نامی پر. کیا شان اطاعت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، جرأت ہے، سب کچھ ہے، مگر سب پر مقدم ہے اطاعت امر امام. عباس چاہتے تو دو محرم کو معرکہ سر کر لیتے، مگر دو محرم کو بھی آقا نے کہا، اور کس ذریعے سے کہا. جب دیکھا کہ زہیر قین تلوار تول رہے ہیں اور عجب نہیں کہ جنگ چھڑ جائے، تو کہا بہن زینب، عباس آپ کا بہت لحاظ کرتے ہیں، عباس کو بلا کے منع کر دیجئے، کہہ دیجئے ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. اور آقا عباس نے اس حکم کا لحاظ فرمایا. اور پھر ہر روز آقا عباس کے دل پہ کیا کیا صدمے گزرتے ہوں گے، دشمن جو اذیت ناک ماحول بنائے ہوئے تھے، اور جس طرح سے سرکار سید الشہداء سبط رسول کی توہین کیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، ایک ایک کام ایسا کرتے تھے کہ حضرت کے دل کو تکلیف پہنچے، حضرت کی نعوذ باللہ توہین ہو، آقا عباس صبر کرتے تھے. یہاں تک کہ روز عاشور آ گیا، اور روز عاشور آقا عباس کے سامنے ایک ایک شہید جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے. جب کوئی نہیں رہ گیا تو پھر حضرت مولا کے پاس تشریف لائے اور کہا، آقا اجازت ہے میں بھی جان کا نذرانہ پیش کر دوں؟ اس وقت بھی امام نے فرمایا، عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. اللہ اکبر. یہ مکالمہ قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے. اس مکالمے کی معنویات، امام نے فرمایا تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اور حضرت عباس نے فرمایا سر جھکا کر، آقا فرزند رسول، اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اب اس مکالمے کی جو باطنی تفسیر ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کچھ عرض کروں. بہرحال آقا نے فرمایا اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر سن رہے ہو خیمہ گاہ سے بچوں کی آتش کی آواز بلند ہے، بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو. اب اپنے ایک سپہ سالار کو آپ نے ایک سقہ بنا دیا. اب ساری فکر حضرت عباس کی اس امر پر تھی کہ کسی صورت سے خیمہ گاہ میں پانی پہنچ جائے، کسی صورت سے سکینہ کا مشکیزہ بھر کر خیمہ گاہ تک پہنچا دیں. حضرت ابو الفضل گئے، دریا پہ قبضہ کیا، دریا سے مشکیزے کو بھرا. اور یہاں پر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے دریا سے ایک چلو پانی اٹھایا اور پھر دریا کے چہرے پر مار دیا. کیا شان وفا ہے، خود پیاسے ہیں، جگر کباب ہو رہا ہے، آپ کی زبان بھی یقیناً سوکھی ہوئی ہے، کانٹے پڑ گئے ہیں زبان میں، ہونٹ خشک ہیں، مگر ایک قطرہ پانی کا پیا نہیں. مشکیزہ بھرا لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے. اب دشمنوں نے اپنی پوری قوت و پوری تدبیر صرف کی. حضرت ابو الفضل خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کمی گاہ سے کوئی ایک لعین آیا اور اس نے آپ کے ایک ہاتھ پہ وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ قلم ہوا۔ حضرت ابوالفضل نے علم اور مشکیزہ دونوں دوسرے ہاتھ میں سنبھالا۔ کچھ دور گئے تھے کہ ایک شقی نے آپ کے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا۔ آپ نے بہت تیزی کے ساتھ مشکیزے کو اپنی دانتوں میں سنبھال لیا، سینے پہ مشکیزہ ہے، اور بس آرزو عباس کی یہ ہے کہ خیمہ گاہ تک پہنچ جائیں، سکینہ انتظار میں ہے۔ ایک شقی نے ایک تیر مشکیزے پہ لگایا، جیسے ہی مشکیزہ چھیدا پانی بہنا شروع ہوا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اب عباس خیمہ گاہ میں نہیں جانا چاہتے، عباس دوبارہ جنگا کی طرف چلے گئے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آقا حسین تک آواز آئی کہ آقا آپ پر میرا آخری سلام، اور آقا نے فرمایا عباس تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی، اور اس کے بعد اپنے راہوار سے چلے ہیں عباس علیہ السلام کے لاشے کی طرف، تو ظاہر ہے اگر اس ترتیب سے ہوتا تو پہلے لاشا ملتا، اس کے بعد دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ملتے۔ لیکن جب آقا چلے ہیں تو پہلے ایک ہاتھ کا ٹکڑا ملا، آپ نے جھک کے وہ اٹھایا، آگے بڑھے دوسرا ہاتھ ملا اسے اٹھایا، پھر آگے بڑھے جب لاش تک پہنچے تو دیکھا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک میں لہو بھرا ہوا ہے، اور حضرت عباس نحیف آواز میں کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے سرہانے آ رہا ہے، اگر کوئی شقی ہے، اگر میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں نے آقا کو سلام کیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ آقا میرے سرہانے تشریف نہ لائیں۔ حسین نے یہ جملہ سنا گریا کرنا شروع کیا، میرے عباس کوئی قاتل نہیں، میں ہوں، میں آ گیا ہوں عباس، میں آ گیا ہوں عباس۔ آپ تشریف فرما ہوئے، دامن آبا سے آنکھوں کو صاف کیا، لہو صاف کیا۔ عباس نے یہی کہا تھا آقا بس آرزو ہے دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ کی زیارت اور کر لوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مشہور ہے یہ مکالمہ، اہل منبر اکثر ذکر کرتے ہیں، اور دل تصدیق کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے بھی کہا تمہاری خواہش ہے آخری بار میری زیارت کرو، میری بھی ایک خواہش ہے اسے بھی پوری کر دو، آخری بار ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے تو خطاب کر لو۔ عباس نے آقا کو بھائی کہہ کے سلام کیا اور ساتھ میں تاکید کر دی آقا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائی۔ آپ نے بہت گریا کیا، میں نے بہت آپ کا وقت لیا، لیکن ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں، صرف دو جملے تاکہ حق مصائب کچھ تو ادا ہو۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم، عظیم الشان اپنے وقت کے مجتہد، عظیم الشان عارف سید مہدی بحر العلوم، علامہ وحید بہبہانی کے شاگرد، اور جن کا تقویٰ، جن کا زہد اس پائے کا تھا کہ بعض حضرات شبہے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں ان کا نام چونکہ مہدی تھا کہ یہی کہیں مہدی آخر الزمان تو نہیں آئے، بہت ان کا جلال تھا، بہت جمال تھا، بہت مرتبہ تھا۔ آج بھی ان کا مرقد، ان کی قبر زیارت گاہ خلائق ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت عباس بہت بلند قامت تھے لیکن ان کی قبر بہت چھوٹی سی بنی ہوئی، اس کا کیا سبب ہے؟ بے اختیار گریہ کیا، کہا تمہیں معلوم نہیں اشقیا کو کتنا کینہ تھا، کتنا حسد تھا، کیا شقاوت تھی، ارے عباس کے لاشے کو سر قلم کرنے کے بعد دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اس لیے جب ان کو دفن کیا گیا تو ایک چھوٹی سی قبر کھود کر اور اس میں وہ اعضا آپ کے جسم کے دفن کر دیے گئے، آپ کا جسم سالم نہیں رہ گیا۔